نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا, کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ الہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون, نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. یہاں زمین کو جائے قرار بنانے کی بات کی گئی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین اپنی دوہری حرکت کے باوجود ایک تو اپنے محور پہ گھوم رہی ہے, دوسرا سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اس کے باوجود ہم اس کے اندر کوئی بھی ایسی حرکت یا ایسا اضطراب نہیں پاتے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اس پر رہنا چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کے لیے جائے قرار بنایا اور اس کے لیے بہت سے انتظامات فرمائے. مثلاً سورج ایک ہی جگہ پر ٹکا ہوا نہیں ہے. اگر زمین کے ایک حصے پر مسلسل سورج کی کرنیں پڑتی اور دوسرا اندھیرے میں ڈوبا رہتا تو دونوں پر ہی زندگی ممکن نہ تھی. اسی طرح اس کرہ ارضی پر 500 میل کی بلندی تک ہوا کا ایک کثیف ردہ چڑھا دیا گیا ہے جو شہابوں کی خوفناک بمباری سے اس کو بچائے ہوئے ہے, ورنہ روزانہ 2 کروڑ شہاب ثاقب جو 30 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف گرتے ہیں یہاں وہ تباہی مچاتے کہ کوئی انسان حیوان یا درخت جیتا نہ رہ سکتا. یہی ہوا درجہ حرارت کو قابو میں رکھتی ہے, یہی سمندروں میں سے بادل اٹھاتی ہے اور زمین کے مختلف حصوں تک آب رسانی کی خدمت انجام دیتی ہے. یہی ہوا انسان اور حیوان اور نباتات کی زندگی کو مطلوبہ ضروریات فراہم کرتی ہے. یہ نہ ہوتی تب بھی زمین کسی آبادی کے لیے جائے قرار نہ بن سکتی تھی. اس کرہ ارض کی سطح سے بالکل متصل وہ معدنیات اور مختلف قسم کے کیمیائی اجزاء بڑے پیمانے پر فراہم کر دیے گئے جو نباتی حیوانی اور انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں. جس جگہ بھی یہ سر و سامان مفقود ہوتا ہے وہاں کی زمین کسی زندگی کو سہارنے کے لائق نہیں ہوتی. اس کرہ ارض پر سمندروں دریاؤں جھیلوں چشموں اور زیر زمین سوتوں کی شکل میں پانی کا ایک بڑا عظیم شان ذخیرہ فراہم کیا گیا ہے. اگر پانی نہ ہوتا تو زمین کے اوپر زندگی نہ ہوتی. پہاڑوں پر بھی پانی کے بڑے بڑے ذخائر برف کی شکل میں منجمد کر دیے گئے. ان تدابیر کے بغیر یہ زمین ہمارے لیے جائے قرار نہ بن سکتی تھی. زمین کے اندر ایک مناسب مقدار میں کشش رکھ دی گئی. اگر یہ کشش کم ہوتی تو ہوا اور پانی دونوں کو روک نہ سکتی تھی. درجہ حرارت اتنا ہوتا کہ زندگی دشوار ہو جاتی. یہی کشش یعنی گریویٹی اگر زیادہ ہوتی تو ہوا بہت کثیف ہو جاتی اور اس کا دباؤ بہت بڑھ جاتا. آبی بخارات کا اٹھنا دوبھر ہو جاتا اور اگر وہ نہ اٹھ پاتے تو بارش نہ ہو سکتی. سردی بہت زیادہ ہوتی. زمین کے بہت کم حصے آبادی کے قابل ہوتے. اگر یہ کشش ثقل بہت زیادہ ہوتی تو انسان اور حیوانات کی جسامت بہت کم ہوتی اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہوتا کہ ان کے لیے چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا. ہمارے لیے زمین کے اوپر ایک ایک قدم منوں کا ہو جاتا. اسی طرح اگر یہ چاند کی طرح ہوتی تو زمین پر ٹکنا مشکل ہو جاتا.
سورج کو زمین سے اتنے فاصلے پر رکھا گیا کہ اگر یہ فاصلہ اس سے زیادہ ہوتا تو سردی بہت زیادہ ہو جاتی، موسم بہت لمبے ہوتے، مشکل ہی سے یہ آبادی کے قابل ہوتی زمین، اور اگر فاصلہ کم ہوتا اس قدر شدید گرمی ہوتی کہ انسان جیسی مخلوق اس زمین پہ رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ لہٰذا یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں پیدا کر کے انسان سے پوچھتا ہے، الہم اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس کی ان ساری قدرتوں میں اس کا شریک ہو؟ ہرگز نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں رکھتے، نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ زمین کے جائے قرار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دریا روا کیے، اس میں پہاڑوں کی میشیں گاڑ دی، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی شکل میں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ دن کے علاوہ رات کو بھی انسان اپنا سفر طے کر سکے اور اپنے راستے پہچان سکے۔ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے آنے والی ہواؤں کی طرف اشارہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی محض چیزوں کو پیدا نہیں کر دیا بلکہ ان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ وہ آگے مزید پیدا ہوتی چلی جائے؟ زمین کے اندر تقریباً حیوانات کی 10 لاکھ قسمیں ملتی ہیں، نباتات کی 2 لاکھ قسموں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ انسان تو ان کو محض گننے کے قابل بھی نہیں کہ پوری طرح ان کا احاطہ کر سکے، کہاں یہ کہ ان کو بنا سکے۔ اور انسان سے بڑھ کر اور کون مخلوق ہے جو اتنی عقل مند ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو جائے اور اس کی مدد کرے ان سب چیزوں کے بنانے میں؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی رزق کا مالک بھی اللہ ہے، جسے ابھی ذکر کیا گیا کہ کئی لاکھ حیوانات کی قسمیں ہیں، ہر قسم کی الگ ضرورت ہے، الگ ڈیمانڈ ہے، الگ پسند ناپسند ہے۔ حتیٰ کہ صرف انسانوں میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ کسی خطے کے لوگ چاول کھاتے ہیں، کہیں گندم کھائی جاتی ہے، کہیں مکھی کھائی جاتی ہے، اور ہر ہر علاقے کے لوگوں کا ٹیسٹ اپنا اپنا ہے، اور ہر علاقے کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح جانوروں میں سے جو مختلف اقسام ہیں، پودوں کی جو مختلف اقسام ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ یہ سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ، صرف وہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہے تو ہاتو برہانکم، اپنی کوئی دلیل لاؤ، کوئی مثال لاؤ، کوئی چیز پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور عالم الغیب وہ ہستی ہوا کرتی ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھتی ہو، ہر حقیقت سے باخبر ہو، مخفی سے مخفی، چھپی ہوئی چیز بھی اس کے دائرہ کار سے باہر نہ ہو۔ اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کی صفت ہو نہیں سکتی۔ جس طرح اللہ کی تخلیق کی صفت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کے علم کی اس صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور اگر انسان کسی دوسرے کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے، مثلاً کسی کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ دل کا حال جانتا ہے یا کل کیا ہونے والا ہے اس کو جانتا ہے، تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ وما یشعرون، جن کے بارے میں بھی انسان کا یہ تصور ہو فرمایا وہ تو شعور بھی نہیں رکھتے، ایانا یبعثون، کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، کسی کو بھی یہ علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. وہ مشہور حدیث جسے حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا تھا متى الساعة، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عالم بها عن السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں تمہارا اور میرا علم برابر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی وہی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کو عنایت کر دیں. اس کے علاوہ وہ کسی اور علم کا دعویٰ نہیں کرتے، اور اگر انبیاء نہیں کرتے تو کسی بھی دوسرے انسان کو، ہاں وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یعنی ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پہ رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہوئیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کے آنے کی دھمکی. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ صرف ظاہر نہیں دلوں کا حال بھی جانتا ہے. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ، پس توکل کیجئے اللہ پر، انک علی الحق المبین، آپ یقیناً صحیح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع السن الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کے ضمیر مر چکے ہوں، جن میں ضد اور ہٹ دھرمی اور رسم پرستی نے حق کو باطل کا فرق سمجھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چھوڑی. فرمایا ایسے لوگوں کو جب تم حق کی طرف پکارتے بھی ہو تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، اور وہ قبول کریں بھی کیسے، اس لیے کہ ان کی مثال تو مردوں کی سی ہے، جیسے مردے کسی کی بات سن نہیں سکتے یا وہ دیکھ نہیں سکتے یا کچھ سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ موت کو نیند سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جیسے سوتے میں کوئی شخص سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، بولتا نہیں، حالانکہ لوگ اس کے پاس بسا اوقات بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو علم نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بھی وہ ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں جو دنیا میں عام طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو حق قبول نہ کریں، مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ وہ ہے تو زندہ، ابھی ان کے اندر روح ہے، جان ہے، دیکھ رہے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے، سن رہے ہیں نصیحت قبول نہیں کرتے، سوچتے ہیں لیکن ان کے دل دنیا کی فکر میں مشغول ہیں، آخرت کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں، اسی لیے وہ حق کو قبول نہیں کرتے، حق ان کے اندر اترتا نہیں ہے، حق ان میں جذب نہیں ہوتا. اور یہاں پر فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مثال صرف اندھے بہرے ہونے کی ہی نہیں، بلکہ اذا ولوا مدبرین، ان کی مثال صرف بہرے پن سے ہی نہیں بلکہ فرمایا جب وہ منہ موڑ کر جا رہے ہوں. یعنی دو چیزیں ہیں ان کے اندر، پھر حق ان کے پاس کیسے آئے، ایک تو یہ کہ سن نہیں پاتے اور دوسرا یہ کہ منہ موڑ کے جا رہے ہیں. اب میں دیکھا ہوگا کہ بہرے لوگ ڈیف اینڈ ڈم جو ہوتے ہیں، اگر وہ زبان سے نہیں بول سکتے اور کان سے نہیں سن سکتے تو وہ اشاروں کی زبان بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، بسا اوقات وہ کان والوں سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں یا منہ موڑ کے چلے جائیں تو پھر ان کو آپ کچھ بھی نہیں سنوا سکتے۔ یہاں حق قبول نہ کرنے والوں کو ان بہروں سے تشبیہ دی گئی کہ جن کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، جن کو ایک اور جگہ پر سمن بکمن اومیون فہم لا یرجعون سے تشبیہ دی گئی کہ وہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس لیے وہ پلٹیں گے بھی نہیں، یعنی حق کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے۔ وما انت بهذه العمی عن دلالتهم، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر تم بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ایک جانور کا زمین سے نکلنا ہے، بالکل ایسے جیسے پتھروں سے قوم سموت کی اونٹنی برآمد ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ رب جو مٹی سے پیدا کرتا ہے وہ زمین سے پورے کا پورا کسی جانور کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آفتاب یعنی سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ اس جانور کی ماہیت، شکل و صورت، نکلنے کی جگہ اور ایسے ہی دوسری تفصیلات کے بارے میں طرح طرح کی روایات نقل کی گئی ہیں، لیکن اس جانور کے نکلنے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جب انسانوں میں کوئی بھی نیکی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا، یہ حضرت ابن عمر کا قول ہے، تو ابن مردویہ نے ایک حدیث ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت فرمائے گا، یعنی انسانوں میں جب کوئی اچھی بات بتانے والا نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی یہ کام لے لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انسانوں تک حق پہنچائے بغیر ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، گزشتہ اقوام کے پاس انبیاء آتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کیا، پھر آپ کی امت میں ہر دور میں مجددین پیدا ہوتے رہیں گے جو نئے سرے سے دین کو لوگوں کے لیے قابل فہم بنائیں گے، اس کو لوگوں میں رواج دیں گے، لیکن آخری زمانے میں بالکل قیامت کے قریب ہی ایسا وقت آ جائے گا کہ جب اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، جب زمین سے کعبہ پاک بھی اٹھا لیا جائے گا، جب ہر طرف فساد ہی فساد اور افراتفری کا عالم ہوگا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک جانور پیدا کریں گے، وہ ان سے باتیں کرے گا، تو کلمہم جو ان سے کلام کرے گا، کیا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کا کام کرنا جہاں ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ کرنے کو تیار نہ ہو، مثلا ہم میں سے ہر شخص یہی عذر بہانہ کرے کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے بہت کام ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی سے بھی کروا لے۔ کل ہی آپ نے سورۃ النمل ہی میں ہدہد کا واقعہ پڑھا کہ ہدہد ملکہ سبا کی خبر لے کر آئی، اس کے ایمان لانے کا سبب بنی بالآخر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تبلیغ کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے، اگر کسی انسان سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے، اس کو یہ توفیق ہو، تو یہ اس کی سراسر خوش قسمتی ہے، ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی انسان کی محتاج نہیں کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکیں، وہ اپنا کام اپنی مشیت، اپنی تدبیروں اور اپنے طریقے سے جس سے بھی چاہے لے سکتا ہے، ہاں وہ ہدہد ہو یا کوئی اور جانور ہو، لیکن اگر جانور یہ کام کریں اور انسان جیسی مخلوق اس سے منہ موڑ جائے تو نقصان دہ کس کے لیے ہے؟ خود انسانوں ہی کے لیے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، یعنی دنیا میں ہر قوم، ہر امت، ہر گروہ میں سے کچھ ایسے لوگ نکال لیے جائیں گے، فوج کی فوج، تھوڑے نہیں بہت ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الگ لا کھڑا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو گروہ در گروہ تقسیم کیا جائے گا، اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے، یعنی قیامت کا ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا۔ ذرا تصور کریں گے، آیت اس وقت زیادہ اچھی سمجھ آئے گی
جب آپ امیجن کریں گے، امیجن کیجئے کہ حشر کا میدان ہے، پوری دنیا بیک وقت ایک جگہ پر کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے مجرموں کو منکروں کو الگ نکال رہے ہیں، ہر امت میں سے ہر گروہ میں سے نکال لیے گئے، کون؟ وہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ان کو چھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے، پھر ان کو درجہ بدرجہ کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم نے میری آیات کو چھٹلایا تھا کیوں، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، ان باتوں کو جھٹلانے کی تمہارے پاس کیا دلیل تھی، کیوں نہیں میری بات مانی تھی، کیا عذر پیش کرتے ہو، کوئی علمی دلیل لاؤ، کوئی سائنٹیفک پروف لاؤ، حقیقت پر مبنی کوئی بات لاؤ، تم نے تو جو کچھ جھٹلایا محض اپنی خواہشات کی وجہ سے جھٹلایا، تمہارے پاس کوئی عذر اور جواز نہیں، اگر یہ نہیں پھر وہ انکار کریں گے نہیں ہم تو یہ نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے، پھر یہ نافرمانی اور انکار کی کیا وجہ تھی، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، یعنی بالآخر ان کے خلاف حجت تمام کر دی جائے گی اور ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، الم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا، اور سب کام دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلا ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اور ایسے لوگ اس دن کے حال سے محفوظ ہوں گے، پیچھے فرمایا کہ سب گھبرا اٹھیں گے لیکن کچھ لوگ اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، ان پہ کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس دن کی تیاری ہی میں تو خرچ کی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سوچ فکر پریشانی غم خوشی مصروفیات سب کا سب کیا تھا، اس دن کی تیاری کے لیے تھا، لہٰذا جب وہ دن آ گیا تو اب ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی ہول نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک طالب علم جو سال بھر پڑھتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ بالآخر امتحان کا دن آ جاتا ہے تو پرچہ دیکھ کر اس پر کچھ بھی خوف طاری نہیں ہوتا، اس کا پسینہ نہیں چھوٹتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گزشتہ پورا سال اسی دن کی تیاری کی تھی، بالکل اسی طرح جن لوگوں نے اپنا یہ سرمایہ زندگی اس آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کیا، ان کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے، کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان بننے کو کہا گیا ہے کچھ اور نہیں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، پڑھ کر سنانے کی بات کیوں، اب دیکھیے کہ یہ بھی جو مجلس قائم کی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی دو باتیں ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کہ آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک تک جتنا قرآن پاک نازل ہوتا تھا اس سارے حصے کو جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، یعنی ان کو سناتے تھے، صرف اکیلے پڑھ لینا اور بات ہوتی ہے، کسی کو سنانا اور کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا اس سے ایمان کی تازگی اور طرح کی ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آخری سال میں جب قرآن پاک پورا مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ وہ دور کیا، ہم مسلمانوں کے لیے بھی رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر ایک بہت بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، کہ ہم بھی اس میں پورے قرآن کا ایک دور کریں، دور یا دورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اول سے آخر سارا پڑھ ڈالیں، دوسری بات یہ کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان گھر میں بیٹھ کے اپنا سپارہ پڑھ لے دل ہی دل میں، یا کچھ لوگ اونچا پڑھ لیں اس کو، لیکن وہ بھی خود ہی پڑھتے ہیں خود ہی کو سناتے ہیں، جبکہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے اور اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اس کام میں تعاون بہت ضروری ہے، سے مل کر بیٹھیں اور اس کو پڑھیں اور پڑھائیں، سنیں اور سنائیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی سورت نہیں آتی سنا کر چلے جاتے تو وہ اس کا باہم بیٹھ کر مذاکرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ مذاکرہ علم کی جان ہے۔ اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں، دو ذمہ داریاں، میں مسلم بن کر رہوں اور قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، یعنی سن کر جو اپنی زندگی کو بدلے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا، جو گمراہ ہو، اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی سنانے والے کی یہ ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کے گھر میں جا کر پہنچ کے دیکھے کہ جو سن کر گئے ہیں وہ کچھ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو ان کو سنانا چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، وہ تو اللہ کا کام ہے جو ہر ایک کی ہر بات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ اپنی نشانیاں تم کو دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔